غافر الذنب وقابل التوب.
اب دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک اندھیرا چھاتا ہے، وہ غم میں بدلتا ہے، ندامت میں بدلتا ہے، اس غم اور ندامت سے مایوسی جنم لیتی، اس مایوسی سے پھر انسان ہر ایک سے بیزار ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتا ہے. اسی لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائڈ کر لیتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. تو آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو اللہ کی خوبصورت تخلیق، جس کے پاس عقل، ذہن، ذہانت، طرح طرح کے ٹیلنٹ، جو اس دنیا میں انسانوں کو بے پناہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ شخص صرف اندھیروں اور مایوسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، یہ تو کوئی درست اپروچ نہیں. اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے امید کا راستہ توبہ کا راستہ ہی ہے. جو چیز اس کو امید دلاتی ہے وہ توبہ ہے. اچھا، توبہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان سکون محسوس کرتا ہے. ایک امام کا قول ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام میں گرانی یا مشکل یا رکاوٹ پاتے تو دن میں بعض اوقات ہزار ہزار بار بھی استغفار کرتے اور کام آسان ہو جاتا. آپ بھی آزما کے دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. لیکن عموماً ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اس سے ڈسکس کر، اس سے کر، اس سے مسئلہ بیان کر، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اب بندے بےچارے تو خود فقیر ہیں، وہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ لہذا اگر انسان کثرت سے استغفار شروع کر دے اور اس مایوسی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر صرف استغفار پر کانسنٹریٹ کرے اور ہر طرح کے استغفار پڑھے، استغفر اللہ سے لے کے اللہم اغفر لی سے لے کے سید الاستغفار اور استغفار کے اور جتنے بھی ورژن ہیں سارے پڑھنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ لازمی طور پر دل کا بوجھ ہٹے گا. کیونکہ گناہ نے دل پہ بوجھ ڈالا نا، تو وہ استغفار سے دل کا بوجھ ہٹنے لگے گا. اور جب وہ بوجھ ہٹے گا، ایک روشنی سی پیدا ہوگی، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرے گا، وہ بوجھ کا مارا دبا ہوا اس کو بیٹھ جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودے کے اوپر موسم بہار آ جائے اور اس کے اندر سے پتے اور پھول نکلنے لگے، بالکل اسی طرح استغفار ایک مایوس انسان کو امید کی چمک دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور وہ اٹھنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اس کو دی ہیں بطور انسان کے، ان قوتوں سے وہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور زندگی میں وہ ایک تعمیری رول ادا کرتا ہے. وہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ اپنا بوجھ دوسروں پہ نہیں ڈالتا، کیونکہ ڈپریسڈ انسان دوسروں پہ ایک مصیبت ہو جاتا ہے، بلائے جان ہو جاتا ہے، دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے. وہ دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے اب کیا کرنے لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آنے لگتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے لگتا ہے. اب جس انسان کے اندر یہ اخلاق ہو کہ وہ ہر دم دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اس کو کتنی دعائیں ملیں گی، اس کو کتنی اپریشیشن مل سکتی. اب یہ پھر ایک دوسرا سرکل چل پڑا. پہلا کیا تھا؟ گناہوں کے اندھیرے میں مایوسی اور پریشانی اور ندامت اور کڑنا اور جلنا اور اس میں اپنے آپ کو کھانا اور کوئی کام نہ کرنا اور کسی کام میں دل نہ لگنا. اب جب وہ اس سے باہر آیا تو اب ایک مفید کام کرنے لگا. اب وہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں سے جب کام لیتا ہے تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، جس سے اس کے اندر قوت آتی ہے، پھر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی اس زندگی کو بھی فائدہ مند بناتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ان ساری باتوں کے نتیجے میں اپنی آخرت میں کامیابی کی منزل کی طرف لوٹتا ہے. اس لیے غافر الذنب قابل التوب، کٹھی ہی دو صفات آ گئی. کیونکہ ندامت اور غم انسان کی صلاحیتوں کو گم کی طرح کھا جاتا ہے، انسان کا ذہن ساکت ہو جاتا ہے، ترقی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے، کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. مایوسی کو کفر کہا گیا، کیونکہ انسان جب اللہ سے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے عمل کرنے لگتا ہے جس سے اس کے نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، جوزف ایس مونٹیگنو، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں السر اس سے نہیں ہوگا جو تم نے کھایا ہے، بلکہ اس سے ہوگا جو تمہیں کھایا جا رہا ہے. یعنی غم اور مصیبت سے بہت سی جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر السر کی بیماری. اسی طرح ایک لائف میگزین ہے، اس کے مطابق السر جو ہے دنیا میں ہلاک کرنے والی بیماریوں میں 10 نمبر پر ہے، یعنی جس سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب السر ہو جاتا ہے تو کھایا ہوا بھی نہیں لگتا، جب کھایا ہوا جسم کو ہی نہیں لگتا تو طاقت ہی نہیں آتی، جب طاقت ہی نہیں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، جب کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تو وہ اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے. اور اس کو آپ دوائیوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوائیاں آپ کے السر کو اور بڑھانے لگتی ہیں، اور اس طرح انسان قدم بقدم ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور بیماریاں، مثلا ارتھرائٹس، اس کے 4 عمومی وجوہات بتائی جاتی ہیں، اکیلا پن اور بے چینی، ازدواجی زندگی کے مسائل، مالی مسائل، اور عداوت، بغض اور کینہ. جن لوگوں کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے وہ پھر اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بل کارنیگی کا کہنا ہے کہ جتنے امریکی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو 5 خطرناک ترین بیماریوں سے مر جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جو خطرناک ترین جسمانی بیماریاں ہیں ان سے زیادہ ریٹ ہے ان مرنے والوں کا جو خودکشی کر لیتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فکر اور پریشانی امریکہ کی نمبر 1 جان لیوا بیماری ہے. آخری جنگ عظیم کے نتیجے میں ہمارے 10 لاکھ سپاہیوں میں سے 1/3 جنگ میں مارے گئے، یعنی 10 لاکھ میں سے 1/3، یعنی تقریباً 3.5 لاکھ. اسی دوران 20 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں سے مر گئے، یعنی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے دل کی بیماریوں سے مرے. ان 20 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ کی بیماری کی وجوہات فکر، پریشانی اور نروس ٹینشن تھی. اور یہ ساری چیزیں کس سے جنم لیتی ہیں؟ گناہوں کی کثرت سے اور توبہ کے تصور سے خالی ہونے سے. اور آپ دیکھیں نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہوئی نہیں. قدم قدم پہ ہوتی ہے، اور جب انسان ہر قدم پر ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. قابل توب، غافر الذنب، پچھلے سارے معاف ہو گئے، قابل توب، آئندہ معاف ہو سکتے ہیں. صرف یہ کہ تم اپنے تعمیری کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ. اب دیکھیں غلطی کس سے ہوتی ہے؟ جو کام کرتا ہے، جو کام کرتے ہیں اس سے کیا غلطی ہوگی؟ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو تبھی تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. کسی کے دل دکھا بیٹھے، کوئی منہ سے گھول کے کسی کی غیبت ہوگی، کسی کو ستا بیٹھے، پھر ندامت سے پریشان بیٹھے. اب اس کا حال یہ تو نہیں کہ آپ کے آئندہ سے میرا چپ کا روزہ، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گی کیونکہ میں تو جب بولتی ہوں کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، میں تو اپنے آپ سے ہی تنگ آ گئی. نہیں، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی کئی کوششیں اور کئی طریقے اس کے ہونے چاہیے، اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. اور ڈپریشن میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سب کام چھوڑ کے دنیا سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس کو حل سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ میں رہنے کو مسائل کا حل شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ حل نہیں ہوتا. اس لیے ماضی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، معافی مانگتے ہوئے کبھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کیجیے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے کہ اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور میں بے حد کمزور ہوں، مجھ سے تو پھر غلطی ہو جائے گی، مجھے تو نہیں سنبھالنا ہے اور تو نہیں پھر بھی مجھے معاف کرنا ہے. میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ انسان اصلاح کی کوشش کرتا رہے، غلطی پر اصرار نہ کرے، غلطی پہ اڑ نہ جائے، غلطی کی تعویل نہ کرے، تو سب معاملہ درست ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اعتراف کرنے لگتے ہیں نا آپ، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دینے لگتا ہے بچنے کی. یہ توبہ کا طریقہ جو ہے نا، اس کے اندر ایسی کچھ حکمت ہے کہ یوں لگتا ہے نا جیسے کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک اعتماد اور ایمان اور یقین میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اسے پیار آنے لگتا ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کے اس پیار کی مان رکھنے میں زیادہ کوشش کرتا ہے غلطیوں سے بچنے کی، کہ نہیں جس رب کا اتنا احسان ہے مجھ پر، مجھے اس کو ناراض کروں. پھر شعوری کوشش کرنے لگتا ہے. اور جس انسان کا کسی پر اعتماد نہ ہو اور ہر کوئی اس کا اعتماد توڑ کے رکھ دے اور وہ مایوسی کا شکار ہو، تو ایسا شخص آئندہ بھی کچھ زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا. اچھا، ایک اور سائیکالوجسٹ ہے ڈاکٹر کارٹ جنگ، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں سے لوگ میرے پاس مشورے مانگنے آتے ہیں. میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کی طرف رجوع نہ کیا ہو. یعنی ان سب کا علاج کس میں تھا؟ دین میں. حالانکہ ان کا دین تو مکمل دین بھی نہیں ہے کرسچینٹی، لیکن پھر بھی بہرحال دین تو ہے. اور صحت یاب نہ ہوا ہو، یعنی کوئی شخص ایسا نہ تھا ذہنی مسائل والا کہ جس نے دین کی طرف رجوع کیا ہو اور پھر اس کو اپنے مسائل کا حل نہ ملا ہو یا وہ اس بیماری سے باہر نہ آیا ہو. سینکڑوں لوگوں کی مثال دیکھے کہتے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس لیے بیماری کا شکار ہوئے تھے کہ وہ اس چیز سے محروم تھے جو دین ایمان والوں کو فراہم کرتا ہے. جو سچا ایمان پیدا نہ کر سکے اس کو شفا نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین بھی عقیدہ کا نام ہے نا، ایک اعتماد اور یقین، اور ایک چاہے وہ درست ہے چاہے نہیں، لیکن اس کے اندر بھی اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے کہ وہ درست دین ہے یا نہیں ہے، لیکن دین بہرحال انسان کو عقیدے کی بنیاد پر ایک ایمان جو نصیب کرتا ہے اس کے ساتھ ان تمام مسائل کا حل نکلنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو غلط طریقوں سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا شرکیہ طریقوں سے، تو ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو اعتماد اس چیز پر ہوتا ہے، وہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے، ایک یقین کی کیفیت ایسی چیز ہے کہ جو انہیں اس مشکل سے باہر نکلنے میں مدد دیتی. ایک اخبار المسلمون کے مطابق دنیا میں 200 ملین افراد ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے انسانیت میں تباہی برپا کر رکھی ہے. یہ بیماری امیر و غریب، مشرقی اور مغربی شخص میں فرق نہیں کرتی، ہر طرح کے انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہے، جن میں سے کئی پھر خودکشی کر لیتے ہیں. ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہر 10 افراد میں سے ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور یہ خطرہ بوڑھوں کے علاوہ جوانوں میں بھی بڑھ رہا ہے. یعنی پہلے عموماً یہ ڈپریشن بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی کے ہر خوشی سے عاری ہوتے جاتے تھے، لیکن اب ارلی ایج میں بھی اس کو ڈائگنوز کیا گیا. 1973 میں WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 3% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے. 1978 میں یہ شرح 5% تک بڑھ گئی، یعنی انکریز ہو رہی ہے دن بدن. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ مرض ترقی یافتہ اقوام میں ہے، کیونکہ وہاں پر دین کی، باہم رشتوں پر اعتماد کی کمی ہے. اور جب انسان کا کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا تو پھر وہ اس کے لیے جینے کی کوئی امنگ یا ہوپ باقی نہیں رہتی. غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف رحمت کی بات کر کے، توبہ کی بات کر کے، دوسری بات بھی کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف امید کی بات انسان کو گناہوں پہ دلیر کر دیتی، اور صرف خوف کی بات انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتی. تو انسان کو دونوں کیفیات کے بیچ میں رکھا گیا، اور یہی ایک اعتدال کا راستہ ہے. ایک طرف انسان امید بھی رکھے، لیکن دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہو اس میں. جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ شدید العقاب وہ کس کے لیے ہے؟ سرکش لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ نہ کرنا چاہیں، یعنی جو گناہوں کی زندگی میں اس لیے پڑے رہیں کہ انہیں گناہوں میں لذت آئے، اور جو اس آلودگی کو محسوس نہ کریں اور اس سے باہر نہ نکلنا چاہیں، تو ان کو بھی ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. وِتْ قَوْلِ، اب شدید العقاب کی بات کر کے زد قول کی بات بھی کی گئی. زد قولی فضل والا ہے. قول کا لفظی معنی فراخی اور تونگری کا ہے، یعنی وہی فراخی عطا کرنے والا ہے، وہی تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے والا ہے. اور قول کا معنی انعام بھی کیا گیا ہے، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل فرمانے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے، ان کے لیے دنیا کی مشکلات میں وسعت پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے پھر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت، ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں. گاندھی کا قول بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں دعا نہ کرتا تو میں کب کا فاضل ہو چکا ہوتا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت پر یقین کرے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، وسط والا. اب آپ دیکھیں نا، قول فضل وسط، فراخی. تو اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ذہن میں لائیں تو پھر مایوسی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مایوس کرنے میں ایک اور چیز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اتنی توبہ تو نہیں ہو سکتی نا. یعنی ایک اور شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے توبہ ہوگی لیکن اتنے گناہوں کی نہیں ہو سکتی. چلو تھوڑے بہت گناہ تو ہوئے، میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیا، ان کے نہیں ہو سکتا. نہیں، وطول وسط والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کی فراخی، ہر چیز کی کثرت ہے، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. یغفر الذنوب جمیعا، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر آپ خود فیصلہ کر لو کس حال میں لوٹنا ہے. ایک راستہ ہے توبہ کا اور دوسرا ہے مایوسی کا. جو واپس اس کی طرف جانا ہے تو پھر کیوں نہ اسے راضی کر کے ہی واپس جائیں، تاکہ وہ ہم پر اپنا انعام و اکرام کرے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ جو کفر کی روش پر ہے. فلا یغررک، تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو. تقلبهم فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا شہروں میں، ملکوں میں، اللہ کی آیات میں جھگڑنا. یہاں نمبر ایک پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیات سے مراد کیا ہے. آیات سے مراد وہ دلائل ہیں جو حق کی دعوت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، قرآن کی آیات ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے وہ ان دلائل میں غیر متعلقہ بحثیں کرتے ہیں. یعنی آیت کا مطلب کچھ ہوتا ہے، وہ بالکل دور دراز کا معنی نکال کر ایرریلیونٹ بحثیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ناجائز قسم کی باتیں کرنا اور باطل جھگڑے کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے ان میں بحثیں کرنا، اس بات کو کفر قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جدالا فی القرآن کفر، یعنی بعض جدال قرآن میں کفر ہوتے ہیں. قرآن میں بعض قسم کی بحثیں اور جھگڑے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جو کسی قرآن کی آیت سے متعلق جھگڑا کر رہے تھے. آپ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک سے غصے کے آثار محسوس ہو رہے تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی، یعنی ناروا بحثیں کرنے لگی تھی. تو وہ جدال جس کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد نمبر ایک قرآن پاک میں تان کرنا، فضول قسم کے شبہات نکال کے جھگڑے ڈالنا، قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ثابت کرنا کہ دیکھے جی تضاد ہے، ایک جگہ یہ لکھا ہے دوسری جگہ یہ لکھا ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں، یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنا لوگوں کے اندر، یا پھر آیات کے ایسے معنی نکالنا جو واقعی قرآن کے مزاج اور تعلیم کے بالکل خلاف ہوں، یعنی تحریف ہی کی ایک قسم کی کوشش ہو. اسی طرح اس سے مراد غیر متعلقہ بحثیں چھیڑنا، آیات کو اس کے اصل موضوع سے ہٹا کر بالکل غیر متعلقہ باتوں کی طرف لے جانا. اچھا، جدال جو ہے ڈسکشن کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ایک ڈسکشن آپ لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہاں وہ ڈسکشن مراد نہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اصل بات تک پہنچنے کے لیے یا آیت کی روح تک پہنچنے کے لیے کی جائے. وہ تو پسندیدہ ہے، یعنی قرآن میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، احکام اور مسائل میں استنباط کرنے کے لیے آیات کو گہری نظر سے دیکھنا، اس میں سوال اٹھانا، جیسے آپ سے فہم کا پیپر لینے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ایک طرح سے آپ سے جھگڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جدال جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے. اب کام ایک ہی ہے، آپ بھی بحث کریں، بحث کا مطلب ہوتا ہے ریسرچ کرنا، اس کو کھود کریت کرنا، اس کی ڈیپتھ تک جانا، اسے سوال اٹھانا، اور ایک دوسرا شخص بھی یہی کام کرا لیکن دونوں کی نیت میں فرق ہے، دونوں کا مقصد فرق ہے، تو دونوں کا انجام بھی فرق ہوگا. یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہی اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر، کشبشیاں کرتے ہیں، مین نیف نکالتے ہیں. ایسے لوگ عموماً کون ہوتے ہیں؟ جو دنیاوی اعتبار سے بہت پریولیجڈ ہوتے ہیں، جن کے لمبے چوڑے تجارتی روابط، دنیاوی تعلقات، یعنی کسی بھی معاشرے کے انفلوئنشل اور خوشحال لوگ، یعنی دنیاوی لحاظ سے جن کو سو کالڈ سکسیسفل پیپل کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے دنیاوی کام کاروبار ملکوں تک پھیلا لیے ہوں، ملٹی نیشنل ہوں، لہذا ان کا ادھر ادھر گھومنا پھرنا، کاروبار بڑھانا، تجارت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے ورلڈ ٹور کرنا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیونکہ انسانوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جب دنیاوی اعتبار سے کسی کو ذرا بڑے مقام پہ دیکھتے ہیں تو اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، اس کی شخصیت یا اس کے مال یا اس کی دنیاوی شان و شوکت کے سحر میں کھو جاتے ہیں. ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسانوں سے دوسروں کی دنیا کی کثرت سے مروب ہونا. اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کیا کریں مختلف مواقع پر، یعنی کسی بھی دنیا دار شخص کے پاس بیٹھ کر دل کی حالت کا جائزہ لیا کرے کہ امپریس تو نہیں ہو رہے، کہیں دبے تو نہیں جا رہے، اس میں ایک حیرانی کی اور ایک اچمبھے کی اور ایک مسحور ہونے کی کیفیت تو نہیں آ رہی کہ واہ اتنا کچھ. اور پھر اتنا کچھ رکھنے والے جب قرآن میں بحثیں کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی امپریس ہونے لگتے ہیں. یہ جو اتنے سمجھدار لوگ ہیں یہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، جو دنیاوی معاملات میں اتنے سمجھدار ہیں تو آخر ان کو قرآن میں بھی انوکھے مطلب کچھ نظر آئے. فرمایا صلی اللہ علیہ غرور کا تقلبہم فی البلاد. اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں کٹھی کر دی تھی ایک آیت میں، ایک طرف لوگوں کا دنیا بھر میں گھومنا پھرنا اور دوسری طرف قرآن کی آیات میں جھگڑے کرنا. اور وہ جھگڑے اس لیے کرتے ہیں تاکہ نہ خود عمل کریں اور نہ ایسا ماحول پیدا ہونے دے کہ جس میں عمل کرنے والے سر اٹھا سکے. لہذا دنیا ان کی مرضی کی دنیا بنی رہے، ہر طرف وہی کچھ ہو جو وہ چاہتے، تاکہ ان کے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ خوب بڑھے پھلے پھولے. یہ ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم آتی ہے تو بڑوں کی بڑائی پہ تو بہت زد پڑتی ہے، دین تو پیغام ہی آج ہی کا ہے جڑ جانے کا. ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ ان سے آگے بھی کوئی نکلے، اور وہ اللہ کا پیغمبر دین کی طرف بلانے والا جس کے آس پاس ایسے لوگ جمع ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا سٹیٹس نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنے بھی دنیاوی مال و متاع سے اور دنیا بھر میں گھوم پھر کے فائدے اٹھا رہے ہیں اپنے سفروں کے ذریعے، ان کی یہ ساری ایکٹیویٹیز تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ تو چند دن کی بات ہے، بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے، بہت جلد ان کا مواخذہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹ شاٹ اہل مکہ پر، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار قرآن کی بات سن کے نہیں دیتے تھے، ان کا مال و متاع اس لیے زیادہ تھا کہ تجارت پیشہ لوگ تھے، شام اور یمن کی طرف ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے، اور پھر بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے یا اس کا مجاور ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بڑا نام نہاد مذہبی مقام بھی حاصل تھا، تو وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے. پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کے سفر محفوظ ہوتے تھے، ان کی تجارت سلی پھولی تھی. ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت اثر رکھتے تھے، جب وہ قرآن کا انکار کرتے تھے تو دوسرے لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح کہتے ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لانے والے تھے ان کی دنیاوی حالت کچھ بہت اچھی نہ تھی، لوگ ان کو بہت سمجھدار یا عقل مند نہ سمجھتے تھے. فرمایا کہ تم ان کی اس حالت پہ دھوکہ نہ کھاؤ، یہ چند دن کی بات ہے، ان پہ جلد عذاب آنے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. اور لوگوں نے دنیا میں ہی دیکھ لیا جو سلسلہ ان کی تباہی کا جنگ بدر سے شروع ہوا، وہ آئندہ 6 سال کے اندر فتح مکہ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، مکی زندگی کا 13 سالہ دور ایک تلخ دور تھا اور ان لوگوں کی سیادت کا دور تھا، سیادت مانا سرداری، لیکن مدنی زندگی کے آغاز میں ہی ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے باقی لوگوں کے لیے بھی، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی، کہ وہ کبھی بھی کسی کی دنیاوی ترقی سے متاثر نہ ہو، اور خاص طور پر دین پر عمل کرتے ہوئے شک و شبہ کا شکار نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ پچھلی کچھ قوموں کی مثال دیتے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے جتھوں نے یہی کام کیا. احزاب حزب کی جمع ہے، اور ان سے مراد ایسی جماعتیں، گروہ یا پارٹیاں ہیں جن میں سختی اور شدت پائی جائے اور وہ آپس میں ہم خیال بھی ہوں، یعنی شروع سے آخر تک سب کی نفسیات ایک ہی تھی. مراد اس سے وہ ساری قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا اور وہ عذاب سے دوچار ہوئی. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا ہر امت نے کس بات کا، کہ اپنے رسول کو جھپٹ لے، پکڑ لے، اچک لے، یعنی اسے قید کر دے یا قتل کر دے یا سزا دے دے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ نیچا دکھائے اس کے ساتھ حق کو. فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان سب کو پکڑ لیا، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کو ٹارگٹ کیا، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر ختم ہو گئے تو ساری تحریک ہی ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیغمبر کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات پر بڑے سخت اعتراض کیے، نکتہ چینیاں کی، تاکہ تعلیمات پر اعتراض کر کے تعلیمات پیش کرنے والے کو ختم کر دیا جائے. یعنی پیغمبروں کی تعلیم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی باطل کے جھگڑوں کے ساتھ. وہ جو آتا ہے نا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑے کیے، یعنی پیغمبر کی تعلیمات میں جھگڑے برپا کیے، بحثیں کی، یعنی حق بات میں کیڑے نکالے، شبہات پیدا کیے. اور مقصد کیا تھا؟ کہ فریق ثانی زج ہو جائے. اصل میں بحث کون کرنا چاہتا ہے؟ کٹ حجتیاں، نکتہ چینیاں اور بے وجہ کے تبصرے کون کرنا چاہتا ہے؟ جس کے پاس خود کچھ کرنے کو نہ ہو اور وہ کام کرنے والوں کے کام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو پچھلی ساری قوموں نے یہی کیا، پیغمبر پر ایمان لانے کی بجائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور نمبر دو اس کی تعلیمات پر بے وجہ بحث مباحثے کیے، جدال کیے. لیکن حاصل کیا ہوا؟ خود ہی اس کے پھیر میں آ گئے. فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے انہیں پکڑ لیا. اور یہ یُدْحِدُوا کا لفظ جو ہے نا، دَالْحِ بَعْد، اس کا معنی ہوتا پھسلنا، سورج کا ڈھلنا، باطل ہونا، زائل ہونا، پاؤں پھسلنے اور ٹھوکر کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی تاکہ پیغمبر کو اس کے ماننے والوں کو پھسلا دے، اپنی جگہ سے ہٹا دے، اس کے کام میں رکاوٹ ڈالے، اس کو چلنے نہ دے. سارے جو پھسلے گا گرے گا وہ چلے گا کہاں؟ لیکن دیکھو کیا ہوا، میں نے انہی کو پکڑا، گرفت میں لیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیا. پکا پکانا عقاب، کیسی تھی میری سزا، کیسا تھا میرا بدلہ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، کیا کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں. یعنی جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا، تباہ کر دی گئی، اگر اہل مکہ باز نہ آئے، اس جدال کو، اس بحث مباحثے کو نہ چھوڑا، تو ان کے لیے بھی عذاب لکھا جا چکا ہے. تیرے رب کی بات ان پہ چسپا ہو چکی کہ یہ آگ میں جانے والے ہیں، اور پھر جب وہ اس سزا میں جا پہنچے تو انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا.